نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا محترم حضرات گزشتہ مجلس میں میں نے توبہ سے متعلق کچھ عرض کیا تھا لیکن پھر بھی بہت سی باتیں باقی رہ گئی تھیں. ایک تو یہ چیز باقی رہ گئی تھی کہ توبہ کے معنی آتے ہیں لوٹنا اور واپس ہونا, یہ اس کے معنی آتے ہیں. چونکہ اس توبہ میں بری حالت سے اچھی حالت کی طرف بندہ لوٹتا ہے, یعنی گناہوں سے اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف لوٹتا ہے, اس لیے اس کو توبہ کہتے ہیں. دوسری بات یہ رہ گئی تھی کہ توبہ ایک بہت اہم عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. یعنی نماز روزہ وغیرہ جو فرض عبادتیں ہیں وہ تو ہیں ہی اپنی جگہ, لیکن توبہ جو ہے یہ ایک ان کو چھوڑ کر ایک بڑی عظیم عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس سے اللہ تعالی کی خوشنودی اور رضا مندی کا حاصل ہو جانا تقریباً یقینی ہے. اس لیے کہ توبہ جب اپنے شرائط کے ساتھ ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے قبول کرنے کا وعدہ کیا ہے. بخاری شریف کی حدیث میں ایک مضمون آیا ہے جس کو سن کر ہم سب کو خوش ہو جانا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے, اور توبہ سے مراد وہی سچی توبہ ہے جو میں نے پہلے بتائی تھی, جب بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ خوش ہوتے ہیں, اتنے زیادہ خوش ہوتے ہیں اس کے توبہ کرنے سے کہ جس کو ایک مثال سے آپ نے بیان کیا, کہ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ کوئی شخص ہے حالت سفر میں ہے, سواری اس کے پاس موجود ہے, سواری پر چلا جا رہا ہے, اسی سواری کے اوپر اس کے کھانے پینے کا اور دوسری ضرورتوں کا سامان بھی رکھا ہوا ہے. سفر کرتے کرتے وہ ایک لق و دق جنگل میں پہنچتا ہے, وہاں پر وہ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاتا ہے, سواری کو چھوڑ دیتا ہے. اب جو آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری غائب ہے, تلاش کرتا ہے, ادھر جاتا ہے ادھر جاتا ہے, آخر تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے, سواری نہیں ملتی. اب اس کی کیفیت یہ ہے کہ نہ تو اس کو پیدل چلنے کی طاقت, جنگل بے آب ہو گیا, جہاں پر نہ پانی ہے نہ دانا ہے نہ وہاں پر اور کوئی چیز ہے, اور جو کچھ کھانے پینے کا اس کے پاس سامان تھا وہ بھی اس سواری کے جانور پر رکھا ہوا چلا گیا. تھک ہار کر وہ بیٹھ جاتا ہے اور اس کو یقین ہو جاتا ہے اس بات کا کہ اب مجھے موت ہی آئے گی یہاں پر, اس لیے کہ یا تو یہ کھانے پینے کا سامان ہے نہیں, فاقے والی موت آئے گی, یا اور کسی دوسرے طریقے سے موت آئے گی کہ اس جنگل سے تو میں نکل نہیں سکتا. اسی حال میں وہ کسی درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. اب جب آنکھ کھلتی ہے تو اچانک اس کی وہ سواری تمام سامان کے ساتھ سامنے موجود ہے. فرمایا کہ اس مسافر کو جتنی خوشی اس سواری کے اس حالت میں ملنے سے ہوگی, اس سے بہت زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے ہوتی ہے جو توبہ کرتا ہے. یہ توبہ جو ہے معمولی چیز نہیں ہے, عبادت ہے اور اہم عبادت ہے, عظیم عبادت ہے, اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین طریقہ ہے. میں تو اپنی مثالوں سے اور عام طور پر جو ہمارے یہاں معمول ہوتا ہے اس سے میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. کوئی بچہ ہے کسی کا اور وہ نافرمان, اچانک وہ آتا ہے اور اپنی تمام نافرمانیوں سے اپنے باپ اور ماں کے سامنے معافی طلب کرتا ہے اور عہد کرتا ہے کہ آئندہ نافرمانی نہیں کروں گا. بتائیے ماں باپ کو اس سے زیادہ عظیم دولت اور کوئی ملے گی دنیا؟ اللہ رب العزت جو اپنے بندوں پر نہایت رحم کرنے والے, ماں باپ بھی اتنی شفقت اور اتنا رحم نہیں کرتے اپنی اولاد پر کہ جتنا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر رحم فرماتے ہیں. جب ایک بھٹکا ہوا مومن بندہ اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور توبہ کرتا ہے, اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے, سچے دل سے یہ معافی طلب کرتا ہے, تو بتائیے اللہ تعالیٰ کو کتنی خوشی ہوگی, وہ بیان نہیں کی جا سکتی. اور اللہ تعالیٰ یہ بھی سمجھ لیجئے, ایک بات یہ بھی رہ گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر. پہلے رحمت آتی ہے, رحمت کا اگر صحیح طریقے سے بندوں نے کچھ حق ادا کر دیا اور شکریہ ادا کیا تو پھر وہ رحمت برابر جاری رہتی ہے, اور اگر بندوں نے ناشکری, اس رحمت کی قدر نہ کی اور اس کا حق ادا کرنے کی کوشش نہ کی تو اب ظاہر بات ہے کہ اب غضب آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت غالب ہے اس کے غضب پر, جیسا کہ حدیث بخاری کے اندر آیا ہے ان رحمتی غلبت غضبی, میری رحمت جو ہے وہ میرے غضب پر غالب ہے. اور قرآن کریم میں آیا ان رحمتی وسعت کل شے, کہ میری رحمت جو ہے ہر چیز کو محیط ہے اور وسیع, کوئی چیز اس کی رحمت سے خالی نہیں. لیکن یہ رحمت اسی وقت تک رہتی ہے کہ جب تک بندے اس کا کچھ حق ادا کریں, کچھ شکر ادا کریں. اگر ناشکری کرتے ہیں, ناقدری کرتے ہیں تو پھر وہ رحمت, وہ نعمت چھنتی ہے اور وہ رحمت ختم ہو جاتی ہے اور پھر غضب آتا ہے. تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے. اول سے آج تک کی تاریخ دیکھ جائیے, اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آئیں اور خوب آئیں اور آتی رہیں, اتنی آئیں کہ بندے سمیٹ نہ سکے. جن بندوں نے اس رحمت کی قدر کی اللہ نے ان کو وہ رحمت دور تک عطا فرما دی, سات پشتوں تک عطا فرما دی, اور جنہوں نے اس کی قدر نہ کی اس کا نتیجہ تاریخ کے اندر موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت پہلے آتی ہے, آدمی جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مغفرت فوراً آتی ہے, بشرطے کہ وہ توبہ سچی توبہ ہے. دیکھیے اس کی رحمت اور اس کی مغفرت کا ایک نمونہ جو حدیث بخاری کے اندر آیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, بڑا قاتل, بڑا صفاق, بڑا ظالم. اس نے ناحق 99 قتل کیے تھے. اچانک اللہ کی رحمت نے اس کی دستگیری کی اور اسے بڑا خیال ہوا کہ میرا کیا حشر ہوگا, میں توبہ کروں تو آیا توبہ قبول ہوگی یا نہیں ہوگی. پریشان ہو گیا. اس کو انشاءاللہ ابھی بیان کروں گا کہ یہ کیسے پیدا ہوتی ہے چیز. پریشان ہوا. اس زمانے کے جو مولوی اور علماء تھے اور ان کے جو احبار تھے, ان میں سے کسی ایک کے پاس گیا اور جا کر کہا کہ مجھ سے 99 قتل سرزد ہوئے ہیں, کیا میں توبہ کروں تو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں گے اور میری توبہ قبول ہو جائے گی, معاف فرما دیں گے یا نہیں. وہ کوئی ہوگا ایسی ٹٹکونجیا مولوی, یعنی ٹٹپونجیا ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سے اس کا ربط نہ ہوگا، اللہ سے اس کا تعلق نہ ہوگا. اس نے کہا ابے تو نے 99 قتل کیے ہیں اور اب تو توبہ کو کہہ رہا ہے، تیری توبہ کب کھلنے گی؟ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو ایک اور صحیح، 100 کیے دیتا ہوں، لہذا اسے قتل کر دیا. پھر اس نے پتہ کیا کہ بھائی کہیں اللہ والے مولوی بھی ہیں یا نہیں، یہ ٹٹپونجیے تو ہر جگہ مل جاتے ہیں، کہیں اللہ والے مولوی بھی ہیں یا نہیں. لوگوں نے بتایا ہاں فلاں بستی میں ہے، وہاں چلا گیا. چنانچہ چلتا رہا جب آدھا راستہ اس سے کچھ زیادہ طے کر لیا اس نے، تو اچانک اس کو موت آ گئی اور گر گئی. 100 قتل کیے ہوئے اور جا رہا ہے اللہ تعالی کی رحمت طلب کرنے کے لیے، اللہ تعالی کی مغفرت طلب کرنے جا رہا ہے کہ راستے میں موت آ گئی. آپ نے فرمایا کہ اب ملائکہ رحمت اور ملائکہ عذاب جمع ہو گئے. عذاب کے فرشتے کہنے لگے یہ ہمیں دو، 100 قتل کر کے آیا. رحمت کے فرشتے کہنے لگے نہیں یہ ہمارا ہے، کیونکہ توبہ کی غرض سے آ رہا ہے. دونوں کے اندر اختلاف ہوا اور خوب ہوا. حدیث شریف میں ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچے فیصلہ کرانے کے لیے. اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ تم اس زمین کی پیمائش کرو جہاں پر وہ مرا ہے، اگر وہ اس بستی کے قریب ہو جہاں اللہ کے نیک بندے اور اہل علم رہتے تھے تب تو یہ ملائکہ رحمت کا ہے، اور اگر پیچھے والی بستی کے قریب ہو تو پھر یہ ملائکہ عذاب کا ہے. چنانچہ پیمائش کی گئی، پیمائش میں وہ اس بستی کے قریب نکلا کہ جہاں اللہ والے بندے رہتے تھے، بس ملائکہ رحمت اس کو لے گئے، معاف فرما دیا اللہ نے سب کو. یہ ہے اس کی مغفرت، یہ ہے اس کی رحمت. ایک اور حدیث شریف میں آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ تو اس نے اپنی مخلوق کے اندر رکھ دیا. فرمایا کہ یہ اسی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ماں اپنے بچے سے، باپ اپنے بیٹے سے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، یہ اسی کا نتیجہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جانور بھی اپنی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے بچوں کی حفاظت کرتے ہیں. چنانچہ گھوڑی جو ہوتی ہے وہ اپنا سم اور اپنا پاؤں بچا لیتی ہے اپنے بچے سے. آپ نے یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 99 حصے رحمت کے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ مخلوق میں تقسیم فرمایا تو اس کے کارنامے اور کرشمے آپ دیکھ رہے ہیں. 99 حصے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں رحمت کے. کیوں مایوس ہوتے ہو اور کیوں اس کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ایک حصہ، اس حصے کا بھی معلوم نہیں کہ کتنا ذرا سا شمہ ہوگا جو ماں کو ملا ہے بیٹے کے حق. دیکھ لیجئے ماں کی کیا حالت ہوتی ہے، اپنی اولاد کے سلسلے میں ماں کیسی ہوتی. اس جیسے 99 حصے اللہ کے پاس موجود ہیں، 1% مخلوق میں تقسیم فرمایا ہے، 99% اپنے پاس رکھے ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کی رحمت کا اور اس کی وسعت کا؟ نہیں لگا سکتے. اس لیے اس کی طرف توجہ فرمائیں. بہرحال توبہ ایک عظیم عبادت، توبہ اللہ تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کا بہترین راستہ، اور توبہ بندے کو اللہ کے غضب سے نکالنے اور اس کی رحمتوں میں داخل کرنے کا بہت بڑا سبب. یہ تو میں ابھی دوسری باتیں بیان کر رہا ہوں جو اللہ اور بندے سے متعلق ہیں، باقی جب قرآن کریم کی آیت آگے چلے گی اور پھر قرآن کریم کی دوسری آیتیں جو توبہ کے سلسلے میں ہیں سامنے آئیں گی, تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ بندے کے لیے توبہ سے بہتر کوئی چیز ہی نہیں. پچھلی مجلس میں میں نے عرض کیا تھا کہ ذرا یہ بتائیے کہ ہم میں سے کون ایسا ہے جو گناہگار نہیں, کون ایسا ہے کہ جو ہر وقت اللہ کی نافرمانی میں مشغول نہیں رہتا. اگر اس کے ظاہری اعضاء اللہ کی نافرمانی سے محفوظ ہو گئے ہوں محض اللہ کے فضل و کرم سے, تو کم سے کم دل جو ہے وہ تو اس کا بھٹکتا پھرتا ہے, وہ دل کا گناہ ہے. ظاہری گناہ تو نظر آ جاتے ہیں لوگوں کو, لیکن دل کے اندر جو پاپ پلا ہوا ہے, دل میں جو گناہ موجود ہیں, وہ کسی کو نظر نہیں آتے, حتیٰ کہ خود اس شخص کو بھی نظر نہیں آتے. تو دل جو ادھر ادھر بھٹکتا پھرتا ہے, غلط قسم کے تصورات اور خیالات کے اندر مشغول رہتا ہے, یہ بھی تو گناہ ہے. تو گناہ تو بہرحال ہم میں سے ہر ایک سے ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا, لیکن اس کا ہاں اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہر وقت آدمی توبہ و استغفار کرتا ہے. چنانچہ ہم نے اپنے بڑوں کو دیکھا, یعنی اس زمانے کے مسلمانوں کو دیکھا جو بڑے بوڑھے تھے پاکستان بننے سے پہلے, اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہ ہر ہر لمحے اللہ سے توبہ کرتے رہتے تھے. یہ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کو یہ علم تھا کہ ہم سے ہر وقت گناہ سرزد ہوتا ہے, لہذا ہر وقت ہمیں توبہ کرنا چاہیے. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کا معاملہ اور ان کا کھاتا صاف رہتا تھا, ادھر گناہ ہوا ادھر انہوں نے توبہ کر لی. توبہ بھی وہ جو سچی توبہ ہے, لیکن کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے, جیسا کہ میں نے کسی مجلس میں شاید اسی مسجد میں بیان کیا تھا کہ اگر ہر وقت توبہ کرنے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی, تو صبح اور شام میں ان دو وقتوں میں کچھ وقت مقرر کر لیں. توبہ کے لیے حضرت زیادہ وقت نہیں چاہیے, 5 منٹ میں سچی توبہ کر سکتا ہے مومن. 5 منٹ, 5 منٹ صبح کو, 5 منٹ شام کو, اس کام کے لیے مخصوص کر لیجئے کہ بس جتنے گناہ اب تک ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے. اس وقت میں رات میں جتنے گناہ ہوئے ہیں تو شام تو صبح کو اللہ سے توبہ کر لی جائے. اس طریقے سے توبہ گویا برابر ہوتی رہے گی, اور توبہ کرنے والوں کی بڑی فضیلت آئی ہے قرآن کریم. جیسا کہ پچھلی مجلس میں بھی میں نے وہ آیت ذکر کی تھی کہ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم ومن یغفر الذنوب الا اللہ. گناہوں کی مغفرت اللہ کے علاوہ اور کون کر سکتا ہے؟ ولم یصروا علی ما فعلوا وهم یعلمون, اور وہ جمتے نہیں, ڈھٹائی نہیں کرتے, ڈھیٹ پن نہیں دکھاتے اپنے اس گناہ کے اوپر, ندامت کا اظہار کرتے ہیں. تو فرمایا تھا کہ ان کے لیے پہلے استعارہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت مقرر کی. اس لیے حضرت توبہ سے غافل نہ ہونا چاہیے, نہ ہمارے مردوں کو, نہ ہماری خواتین کو, نہ بوڑھوں کو, نہ جوانوں کو, بلکہ سب کو توبہ کی طرف توجہ کرنا چاہیے. گناہ تو ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا وصف ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنے میں ظاہر ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ مجلس میں عرض بھی کیا تھا کہ دریائے مغفرت کی ایک موج تمام مخلوق کے گناہوں کو معاف فرما دیتی ہے. اس کے یہاں کمی نہیں ہے, نہ مانگنے والوں کی کمی, مانگنے والے نہیں, اس کے خزانوں میں کمی نہیں, مغفرت میں کوئی کمی نہیں, رحمت میں کوئی کمی نہیں, مانگنے والے نہیں, طلب کرنے والے نہیں. ہمیں طلب کرنے والا اور مانگنے والا بن جانا چاہیے. اس لیے توبہ کی طرف توجہ فرمائیں. اور بھی حدیثیں ذہن میں آ رہی ہیں لیکن میں چھوڑتا ہوں. میں نے ایک شرط بیان کی تھی سچی توبہ کے لیے, اور وہ یہ بیان کی تھی کہ ندامت ہو, شرمندگی ہو, شرم ساری ہو, ضمیر ملامت کرے کہ تو نے بہت برا کام کیا. جب یہ ملامت زیادہ ہوتی ہے تو پھر شرمندگی پیدا ہو جاتی ہے. جب شرمندگی آتی ہے تو اپنے گناہ کا اپنا قصور اور اپنے گناہ کی مغفرت کا سبب بن جاتی. اس کو اس طرح اس طریقے سے سمجھیں کہ جو انسان کا اور مومن کا قلب ہے اس کے اوپر دو قسم کے لشکروں کی یلغار ہے اور حملے ہیں. اس بات کو ذرا غور سے سن لیں, اور موجودہ زمانے میں ہم جس روش پر چل رہے ہیں اس کے اوپر اس کا موازنہ کریں. دو قسم کے لشکر ہیں کہ جو قلب انسانی پر حملہ آور ہوتے ہیں اور یلغار کرتے ہیں. ایک لشکر ہے شیطانی, لشکر شیطانی, اور دوسرا لشکر ہے لشکر رحمانی. یہ اس بندے کے چھوٹے سے قلب کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. لشکر شیطانی حملہ کرتا ہے دل کے اوپر, انسان کے دل کے اوپر بہت سی چیزوں کے ساتھ. وہ حملہ کرتا ہے شہوت پرستی اور خواہش پرستی کے ساتھ. ذرا غور فرمائیں, وہ حملہ کرتا ہے آزادی کے ساتھ اور اتباع ہوا کے ساتھ. اتباع ہوا کا مطلب یہ ہے کہ جو دل میں آ جائے کر لو. وہ حملہ کرتا ہے غصے کے ساتھ, وہ حملہ کرتا ہے حسد کے ذریعے, وہ حملہ کرتا ہے بغض اور عداوت کے ذریعے. یہ اس کے ہتھیار ہیں, شیطانی لشکر کے یہ ہتھیار ہیں. آپ ذرا غور کریں میری بات پر اور جائزہ لیں, اسی نتیجے پر پہنچیں گے آپ کہ شیطان نے اس طریقے سے حملے کر کے اپنے لشکر کو مسلح کیا اور قلب انسانی پر حملہ آور کر دیا. دوسری طرف سے لشکر رحمانی, اس کے پاس وسائل تو کم ہے لیکن بڑی قوت والے وسائل ہیں جتنے بھی. ایک وسیلہ اور ایک ذریعہ ہے لشکر رحمانی کا اس قلب انسانی کو شیطان کے حملوں سے بچانے کے لیے, عقل, اور دوسرا ذریعہ ہے ایمان. بس یہ دو ذریعے. عقل سے بچاؤ کر لیتا ہے کبھی انسان, ورنہ ایمان کے نور سے بچاؤ کر لیتا ہے. اب اگر وہ مومن نہیں ہے اور صاحب عقل ہے تو وہ شیطانی لشکر کے حملوں سے کسی نہ کسی درجے میں محفوظ ہو جائے گا. جب تک عقل اس کو بتاتی رہے گی محفوظ رہے گا. اور اگر مومن ہے تو اس کے پاس تو دونوں چیزیں ہیں, عقل بھی ہے ساتھ ہی ساتھ نور ایمان بھی. لشکر شیطانی نے اس پر حملہ کیا دل کے اوپر اور گناہوں کا ارتکاب ہو گیا. حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب انسان سے گناہ کا ارتکاب ہوتا ہے, گناہ کبیرہ کا, تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے جو ہمیں نظر نہیں آتا, ڈاکٹروں کو نظر نہیں آتا, ایکس رے کے اندر نہیں آتا, اور دوسری جو مشینیں ہیں اندر کی باتیں معلوم کرنے کے لیے اس میں نہیں آتا. وہ دل کے اوپر پڑتا ہے, کالا داغ ہوتا ہے لیکن نقطے کی شکل میں ہوتا ہے چھوٹا سا. اگر بندے نے توبہ کر لی وہ داغ دھل جاتا ہے. توبہ جو ہے اس کالے داغ کو اور سیاہ دھبے کو دھونے کے لیے. اور اگر اس نے توبہ نہ کی بلکہ چھوڑ دیا کہ بعد میں کر لوں گا, تو فرمایا کہ وہ داغ اب پھیلنا شروع ہوتا ہے, پورے قلب کے اوپر پھیلنا شروع ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ پورے دل کو وہ محیط ہو جاتا ہے اور گھیر لیتا ہے. غلاف چڑھ گیا اب اس کے وہ دل پر سیاہی کا. اس کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے کہ اس کے دل کے اوپر سیاہی کا غلاف چڑھ گیا. اب یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب نیکی نیکی اسی سمجھ میں نہیں آتی اور بدی کو بدی نہیں سمجھتی. کیونکہ دل اس کے خلاف میں چلا گیا. قرآن کریم کی آیت میں اس کو بیان کیا ہے, ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون, ان کے دلوں پر زنگ آ گیا ہے ان کی بدعملی کی وجہ سے. تو اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا, اب وہ نقطہ جو کالا لگ گیا تھا نور ایمانی اگر اسی وقت اس سے کام لے لیا بندہ مومن نے, وہ نقطہ اس نور ایمانی سے توبہ کا سبب بنے گا, اور وہ نور ایمانی کے ذریعے وہ توبہ کرے گا اور وہ نقطہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا. اس طریقے سے اس قلب کے اوپر, انسان کے قلب کے اوپر یلغار ہوتی ہے. ایک طرف سے وہ یلغار ہوتی ہے شیطانوں کی, اور دوسری طرف سے یلغار ہوتی ہے حفاظت کرنے کے لیے لشکر رحمانی یعنی ملائکہ. یہ ایک مستقل موضوع ہے جس کو انشاءاللہ کسی اور وقت میں عرض کروں گا کہ شیطانی لشکر کس طریقے سے حملہ ہو کرتا ہے اور رحمانی لشکر کس طریقے سے اس کی مدافعت کرتا ہے. یہ سب حدیثوں کا مضمون ہے جو آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. بہرحال تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ شرمندگی ہو ندامت اپنے کیے ہوئے گناہ پر, اور ندامت شرط اول ہے. بغیر ندامت کے اگر کوئی شخص ایک لاکھ مرتبہ توبہ 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 کرتا رہے یہ سچی توبہ نہیں. ندامت کے ساتھ اگر اس نے ایک مرتبہ بھی توبہ کر لی انشاءاللہ قبول ہو جائے گی. اب میں نے عرض کیا تھا کہ ندامت کے ساتھ اگر دو آنسو بھی نکل آئے تو پھر اس توبہ کے مقبول ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی باقی نہیں رہتا. اور یہ ہوتا ہے, یہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ بندہ اس گناہ کی نحوست, اس گناہ کی سزا, اور سب سے بڑی بات یہ کہ اپنے رب اور اپنے مالک کی ناراضی کو خیال میں لائے کہ وہ ناراض ہو گیا اب میں کیسے رہوں گا. جیسے ماں باپ اگر ناراض ہو جائیں چھوٹے بچے سے کیا حال ہوتا ہے, اسے رو رو کر وہ پورا مکان سر پہ اٹھا لیتا, حتیٰ کہ ماں باپ راضی ہو جاتے ہیں. اگرچہ اس بچے کے دل میں یہ بھی ہے کہ مجھ سے غلطی سرزد ہو, لیکن رو رو کر وہ اپنے ماں باپ کو راضی کر لیتا ہے. تو کیا اللہ رب العزت دو آنسوؤں سے راضی نہیں ہوں گے؟ تو اس بات کا تصور کیا جائے کہ میں نے جرم عظیم کیا ہے, میں نے بہت بڑا نقصان کیا ہے, اپنا نقصان کیا ہے, اپنی دنیا کا بھی نقصان کیا ہے, اپنی آخرت کا بھی نقصان کیا ہے, اپنے بیوی بچوں کا بھی نقصان کیا ہے, اپنے گھر والوں کا بھی نقصان کیا ہے, بلکہ اپنی قوم کا نقصان کیا ہے, بلکہ تمام مخلوق کا نقصان کیا ہے. یہ تفصیل الگ ہے کہ مخلوق کا نقصان کیسے ہو گیا. گناہ تو میں کروں اور نقصان ہو مخلوق کو, یہ کیسے؟ قرآن کریم بتا رہا ہے کہ ایسا ہوتا ہے, گناہوں کی نحوست اتنی دور تک پہنچ جاتی ہے کہ اپنے آپ سے نکلتی ہے, بیوی بچوں میں جاتی ہے, گھر والوں میں جاتی ہے, پاس پڑوس میں جاتی ہے, اس کے بعد ملک میں جاتی ہے, اور پھر پوری مخلوق پر آ جاتی ہے. بہرحال یہ سوچیں, اس سے دل میں ندامت پیدا ہوگی, اپنے آپ کو دیکھے کہ میں کیا ہوں, اور اللہ رب العزت کی طرف نظر فرمائے کہ وہ کیا ہے, میرے اور اس کے درمیان کیا نسبت ہے. وہ قادر مطلق, تمام کائنات کا بادشاہ, پیدا کرنے والا اور ہر چیز پر قادر, وہ اگر چاہے تو مجھے ایک آن میں ذلیل کر دے, وہ اگر چاہے تو مجھے ایک آن میں فقیر کر دے, اگر وہ چاہے تو مجھے ایک آن میں ایسا کر دے کہ میں منہ دکھانے کے قابل نہ رہوں, اس نے اب تک میرے اوپر کرم فرمایا, میں نے اسی کی نافرمانی کی, یہ بڑا خراب کام. یہ تصور کریں, یہ سوچیں, ندامت پیدا ہو جائے گی. اب اس ندامت سے کام لیں اور پھر اللہ سے عرض کریں, اپنے رب سے عرض کریں کہ میں نے بڑی غلطی کی ہے اور بڑا ظلم کیا ہے, معاف فرما دے اور مغفرت فرما دے. یہ تعلیم ہمیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعا سے ملی ہے جو انہوں نے اپنی اس لغزش کے موقع پر جو سرزد ہو گئی تھی, کی تھی اور اللہ تعالی نے اس دعا کے ذریعے ان کی مغفرت فرما دی اور ان کے مقامات پہلے سے زیادہ بلند کر دیے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین, کہ ہم نے اپنا بڑا ظلم اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, بڑا نقصان کیا ہم نے. گناہ کر کے بندہ اللہ کا کوئی نقصان نہیں کرتا, سب اپنا نقصان کرتا ہے اور اپنے بھائی بہنوں کا اور بیٹوں کا نقصان کرتا ہے. ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا ہے, بڑا نقصان ہم نے کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر آپ نے مغفرت نہ فرمائی ہماری اور ہم پر رحم نہ فرمایا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم دونوں جہان میں خسارے اور نقصان کے اندر رہیں گے. دل سے انہوں نے یہ توبہ کی, یہ دعا کی, اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرمائی. چنانچہ ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے. تو یہ ہے حضرت پہلی شرط شرمندگی. دوسری ایک شرط اور ہے سچی توبہ کے لیے, اور وہ یہ ہے کہ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے آئندہ کے لیے پکا اور مصمم ارادہ کر لے اس بات کا کہ اب یہ گناہ نہیں کروں گا, یہ ارادہ پختہ کرے, یہ دوسری شرط ہے. وہ دوسری بات ہے کہ توبہ کے عہد کرنے کے باوجود, وعدہ کرنے کے باوجود پھر سرزد ہو جائے تو اس کا بھی علاج ہے, لیکن اس وقت سچی توبہ کے لیے ضروری ہے کہ اس بات کا عہد کرے, پختہ عہد, اور اپنے رب سے عہد کرے, آپ سے اور مجھ سے نہیں, اپنے اللہ سے عہد کرے کہ آئندہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. یہ دوسری شرط ہے. حدیث شریف میں ہے کہ جب یہ کام پورا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ دعا قبول توبہ قبول فرمائے. اب اگر کسی نے وعدہ کر لیا اور عہد کر لیا پورا پورا کہ میں اس گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا, مگر پھر چلا گیا, اس لیے کہ ہمارا تو کام ہی یہ ہے, تو فرمایا کہ پھر توبہ کرو, پھر چلا گیا, پھر توبہ کر لیں. لیکن سچی توبہ جب بھی کرے تو اس میں یہ عہد ضرور ہو, دل سے بھی اور زبان سے, ورنہ وہ سچی توبہ نہیں ہوگی. حدیث شریف میں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ رب اغفر لی, کہ اے میرے رب مجھے معاف فرما دے اور میری مغفرت فرما دے, اور ہو یہ سچے دل سے, تو اللہ تعالی فرشتوں سے خطاب کر کے کہتے ہیں کہ اے میرے فرشتوں, دیکھو میرے بندے سے گناہ سرزد ہوا اور اسے یہ اس کا یہ ایمان ہے کہ اس بندے کا ایک رب ہے جو گناہوں پر گرفت کر سکتا ہے. اب اس نے میرے سامنے توبہ کی, مغفرت طلب کر رہا ہے, تو تم گواہ رہنا کہ میں نے اس کے گناہ کو معاف فرما دیا. آپ نے فرمایا کہ یہ تو معاف ہو گیا, تھوڑی دیر کے بعد پھر گناہ سرزد ہو گیا بندے سے, پھر اس نے اسی طرح سچی توبہ کرتے ہوئے کہا اللہم اغفر لی, پھر گناہ سرزد ہو گیا, پھر معاف فرما دے. پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جانتا ہے کہ میں اس کا رب ہوں اور اسے گناہوں پر گرفت کر سکتا ہوں, معاف بھی کر سکتا ہوں, یا تم گواہ رہنا میں نے اسے معاف کر دیا. فرمایا کہ پھر تھوڑی دیر کے بعد سرزد ہو گیا. 100 مرتبہ اس طریقے سے سرزد ہو جائے اور 100 مرتبہ وہ سچی توبہ کر لے, فرمایا اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے. اب بتائیے کیا اشکال باقی رہ گیا, کیونکہ ہمارے نوجوانوں کے ذہنوں میں یہ اشکال اور یہ شبہ ڈال دیا گیا ہے کہ بھئی خوب گناہ کر لو, ایک دفعہ سچی توبہ کر لینا, اور ایسی توبہ سے کیا فائدہ کہ توبہ کر لی پھر ٹوٹ گئی, پھر توبہ کر لی پھر توڑ دی, پھر توبہ کر لی پھر توڑ دی توڑ دی, ایسی توبہ سے کیا فائدہ. ذرا اپنے ذہنوں کا جائزہ لے کہ یہ تعلیمات, شیطانی تعلیمات ہمارے پاس کہاں سے آ رہی ہیں. حدیث کی تعلیم تو یہ ہے, قرآن کی تعلیم تو یہ ہے, اور شیطان کی تعلیم یہ ہے. یہ کہاں سے چلی آ رہی ہیں اور کیوں ہم ان تعلیمات کو کا انسداد نہیں کرتے، کیوں ان تعلیمات کا دروازہ بند نہیں کرتے؟ اسلامی تعلیمات سے غافل رکھا ہم نے اپنے بچوں کے ذہن کو اور دلوں کو، ایسا غافل رکھا کہ بعض کو نماز تک نہیں آتی۔ پڑھنا تو بہت بڑی بات ہے، اب ظاہر ہے کہ ایسے خالی ذہنوں کے اندر یہی تصورات آئیں گے اور یہی نظریات ٹھونسے جائیں گے، یہی غیروں کے نظریات ان ذہنوں کے اندر آئیں گے اور سرایت کر جائیں گے، پھر وہ دوسرے معاشرے کے دوسرے افراد کے اندر پہنچتے ہیں۔ اس کی طرف توجہ کرنا چاہیے۔ بہرحال تو اس حدیث سے معلوم ہو گیا کہ اگر توبہ ٹوٹ جائے پھر سچی توبہ کر لینا چاہیے، پھر ٹوٹ جائے پھر سچی توبہ کر لینا چاہیے، دن میں 100 مرتبہ ایسا ہو جائے پرواہ نہ کرے، سچی توبہ کرتا رہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائیں گے۔ نہ صرف معاف فرمائیں گے بلکہ بعض حدیثوں کے اندر آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما دیں گے۔ توبہ اتنی بڑی عبادت ہے، اتنی عظیم عبادت ہے توبہ، اس لیے حضرت اس کی طرف توجہ کیجیے اور بالکل اس کا خیال نہ کیجیے کہ توبہ اب کر لیں گے شام کو ٹوٹ جائے گی، شام کو کریں گے صبح کو ٹوٹ جائے گی، رات میں ٹوٹ جائے گی۔ خود تو قصد نہ کریں توڑنے کا، اس عہد پر جو آپ نے رب سے کیا ہے سچے توبہ کے اندر اس پر عمل کرنے کی خود تو کوشش کریں، لیکن اگر اتفاق سے ٹوٹ گئی تو پھر ایسا کریں، پھر اتفاق سے ٹوٹ گئی پھر ایسا کریں۔ یہ تو تھی حضرت وہ دو شرطیں کہ جو ہر جو سچی توبہ کے لیے ہر وقت لازم ہیں۔ تیسری ایک اور چیز بھی، وہ یہ ہے کہ اگر اس گناہ سے کسی کا حق تلف ہوا ہے، چاہے وہ اللہ تعالی کی حق تلفی ہوئی ہو کہ نمازیں نہیں پڑھی قضا ہو گئی، روزے نہیں رکھے قضا ہو گئی، زکات باوجود فرض ہونے کے ادا نہیں کی، حج باوجود فرض ہونا کے ہو جانے کے ادا نہیں کیا، یہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ہیں۔ اگر ان حقوق کی کوتاہی کی وجہ سے گناہ ہوا ہے تو ان دو شرطوں کے ساتھ ایک شرط یہ بھی ہے کہ اب ان حقوق کی ادائیگی شروع کریں، جس کی تفصیل عرض کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے اگر بندوں کی حق تلفی ہوئی ہے تو وہ دو قسم پر ہے، ایک قسم تو یہ ہے کہ مالی اس کو ان کا مالی حق تلف کر دیا، مثلا رشوت لے لی، مثلا سود لے لیا، مثلا کسی بیوہ کا مال مار لیا، کسی یتیم کی حق تلفی کر دی، کسی کو دھوکہ دے کر رقم وصول کر لی، بھتے وصول کیے جبرن، اور اسی طریقے سے دوسری وہ چیزیں جو آج دیکھ رہے ہیں آپ، چوری کر لی، ڈاکے مار لیے، گاڑیاں چھین لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، یہ سب بندوں کی مالی حق تلفی ہے، ان کو ادا کریں یا ان کو معاف کرائیں۔ دوسری قسم وہ حقوق ہیں جو مالی نہیں، صرف زبان سے متعلق ہیں یا عزت و آبرو سے متعلق ہیں، تو ان کے لیے ضروری ہے کہ اس بندے سے معافی طلب کرے، معاف کرائے، جب جا کر کھاتا صاف ہوگا اور اعمال نامہ صاف ہو جائے۔ یہ ذرا تفصیل طلب ہے یہ موضوع حقوق کی ادائیگی ہے، تو یہ شرط، لیکن کس طریقے سے حقوق کی ادائیگی کریں؟ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی تو بہت آسان ہے، نمازیں جتنی نہیں پڑھی ہیں ان کا حساب لگا کر قضا کرنا شروع کر دو، ادا کرنا شروع کر دی جائے۔ 6 نمازیں ہیں دن رات میں وتر کے ساتھ، ان 6 نمازوں کی قضا ہوگی۔ سال بھر کی فرض کیجئے نمازیں ہمارے اوپر ہیں، تو اب سال بھر کی نمازوں کا حساب لگا کر ان کو ادا کرنا شروع کر دیجیے۔ ہر نماز میں آپ ایک ایک نماز ادا کرتے رہیں گے، سال بھر میں تمام صاف ہو جائیں گے، ادا ہوگا، کس قدر آسان۔ میرے ایک جاننے والے ہیں، ادھر ہی رہتے ہیں ڈیفینس میں، ان کے اوپر 30 سال کی نماز تھی، 30 سال کی، اندازہ لگائیے یعنی بڑھاپا جب آنے لگا تب ان کو ہوش آیا. بہرحال یہ بھی بڑی غنیمت, 30 سال کی نمازیں ان کے اوپر قضا تھی. میرے پاس تشریف لائے, مجھ سے ترکیب پوچھی, میں نے کہا کہ تمہیں جتنی فرصت ملتی ہے اس میں تم قضا نمازیں پڑھو اور نفل پڑھنا چھوڑ دو. اس بیچارے نے اس کے اوپر عمل شروع کیا, حضرت 30 سال کی نمازیں 3 سال میں پوری کری. معلوم نہیں یومیہ کتنی پڑھتے تھے وہ, 3 سال کے بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ میری نمازیں اللہ نے ادا کرا. کرنے والے ایسے ہوتے ہیں, جن کے دل کو لگی ہوئی ہو وہ ایسا عمل کرتے ہیں. تو ان نمازوں کو قضا کرنا شروع کر دیں حتیٰ کہ وہ پوری ہو جائے. یہی حال روزوں کا ہے, یہی حال زکوٰۃ کا ہے کہ اگر زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے مثلاً 10 سال کی, اب حساب لگائیں اور اس زکوٰۃ کو ادا کریں, یک مشت ادا کریں اگر طاقت ہے, ورنہ رفتہ رفتہ کر کے ادا کریں, ادا ہو جائے گی. یہی حال حج کا ہے. تو اللہ کے حقوق کو ادا کرنا تو آسان ہے. بندوں کے اگر مالی حقوق تلف ہو گئے ہیں, جن کی مثالیں میں نے آپ کو ابھی دی ہیں, تو حضرت اس تمام مال کا ادا کرنا اس بندے کو ضروری ہے. کہ جتنے کسی نے رشوت لی مثلاً 10,000 روپے, اب لازم ہے اس کے اوپر توبہ کی تکمیل کے لیے کہ وہ 10,000 روپے اس شخص کو واپس کرے جس سے لیے. یہ کام بڑا مشکل ہے, خصوصاً اس زمانے میں. اسی طرح دوسری چیز ہے کہ ان کے اندر بھی یہی صورت ہے, کسی کا مال مار لیا, کسی کا ڈاکہ مار دیا, کسی کی کار چھین لی, یہ کر لیا وہ کر لیا, لیکن اللہ کے نیک بندے اس کی توفیق پا لیتے. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا قصہ مجھے مفتی محمد شفیع صاحب نے سنایا, عجیب قصہ, وہ کہیں ان کے ملفوظات میں غالباً نہیں. فرمایا کہ ایک چور تھا, مشہور چور, راتوں کو ڈکیتی ڈالتا تھا اور چوری کرتا تھا. اللہ نے اسے توفیق دی, وہ حضرت کے پاس حاضر ہوا اور کہا میں توبہ کرتا ہوں اور آئندہ میں یہ کام نہیں کروں گا. اب میری آزادی اور رہائی کس طریقے سے ہوگی؟ حضرت نے فرمایا کہ گھبراؤ نہیں, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, میں تمہیں ترکیب بتا دوں گا, بہت جلدی آسانی کے ساتھ تم نجات پالو گے. چنانچہ اس سے فرمایا کہ جہاں جہاں تم نے چوری کی ہے, جس جس گھر میں, اس کی ایک فہرست بنا کے لاؤ میرے پاس کہ فلاں گھر سے کتنے پیسے چرائے, فلاں گھر سے کتنا مال چرایا, فلاں گھر سے کتنا چرائے. وہ بیچارہ چونکہ طلب صادق رکھتا تھا, دوسرے ہی دن فہرست بنا کے لے آیا. لمبی فہرست تھی کیونکہ اس کی تو عمر گزری تھی. حضرت نے فرمایا اس سے کہ دیکھو, یہ سب سے پہلی چوری تم نے کی تھی 500 روپے کی, تم ذرا کچھ محنت مزدوری کرو, 500 روپے کہیں سے حاصل کرو. مجلس میں ایک صاحب بیٹھے تھے, انہوں نے کہا میں دے دوں گا. اب فرمایا کہ تم یہ پیسے لے کر جاؤ اس شخص کے پاس جہاں چوری کی تھی, اور اس سے یہ کہو کہ بھئی میں نے تمہارے یہاں چوری کی تھی, میں بہت ہی گناہ گار ہوں, اب میں توبہ کرتا ہوں اور یہ مال جو میں نے تمہارا چرایا تھا واپس کرتا ہوں. آدمی وہ بھی بڑا پکا تھا ارادے کا, تو اس نے 500 روپے دیے اور پہنچ گیا اس کے پاس. جا کر اس سے ذکر کیا, اس نے کہا ہاں چوری تو ہوئے تھے میرے 500 روپے, لیکن جب تم یہ کام کر رہے ہو تو کیا میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا 500 روپے؟ جاؤ, میں نے معاف کر دیا, 500 روپے واپس آ گئے. اسی طریقے سے پھر دوسرا نام جو تھا اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ, کہیں 250 تھے, کہیں 1,000 تھے, کہیں کتنے تھے, 500 روپے وہ باقی رہے اور سب نے معاف کر دیا. کام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں. یہ سوچ کر اپنے آپ کو بالکل مایوس کر لینا کہ میں یہ 1,00,000 روپے مثلاً جو میرے اوپر بنتے ہیں کیسے ادا کروں, غلطی ہو گئی ہے, شیطان نے برگلایا تھا, بہک گئے, اب یہ کیسے میں ادا کروں, اس کی طرف توجہ نہ کیجیے, یہ دیکھیے کہ ادا کرانے والا کون ہے.
وہ ایک لاکھ نہیں ایک ارب روپے تک ادا کرا دے گا. ذرا سی ہمت کو ہمت تو کیجیے, تھوڑا سا قدم تو بڑھائیے, پھر اللہ کی دستگیری آتی ہے, پھر اس کی مدد آتی ہے. بیٹھے بیٹھے اللہ کی مدد نہیں آتی, آدمی جب قدم بڑھائے تو اللہ کی مدد آتی ہے. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, قرآن کریم یہی بتا رہا ہے کہ تم تھوڑے قدم بڑھاؤ, محنت کرو, پھر دیکھو ہم کہتے تمہارے لیے راستے کھولتے ہیں. تو اسی طریقے سے نماز وغیرہ جو کثرت سے قضا ہو گئے اس میں بھی یہ نہ سوچنا چاہیے کہ میں پانچ سال یہ نمازیں کیسے ادا کر لوں گا. حضرت اللہ تعالیٰ کے حقوق کی ادائیگی کا قصہ, لیکن دوسرے اور چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حقوق میں جو گناہ کبیرہ تو ہیں مگر اس سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی. مثلا جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے, بدترین گناہ کبیرہ, لیکن کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی, اس کے لیے صرف توبہ, کوئی ادائیگی نہیں. مثلا بدکاری کرنا اللہ کی حق تلفی ہے, اس کے حقوق کی اس کے حق کی طلب کیا ہے, اور اس کا بھی اس کے لیے بھی کفارہ صرف توبہ ہے, کوئی اور چیز نہیں. اس قسم کے اور بہت سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہ کبیرہ ہیں, ان میں